بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله شرح كدرس جاري هير آج كنت اسمي point number 363 پر بات کرتے ہیں. شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الخوض فيما جرى بين الصحابة بدون علم أو لغير حاجة من رد أو توضيح مع تجنب انتقاص الصحابة وإحسان الظن بهم ورعاية حقهم. شيخ صاحب فرماتے ہیں صحابة کرام رضي الله عنهم كما بين جو کچھ ماجرا ہوا اس میں بغیر علم کے گھسنے کی کوشش کرنا یا بلا ضرورت جیسے رد یا وضاحت کی ضرورت کے بغیر اس میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اور بضرورت ایسا کرنا پڑے تو صحابہ کرام عنہم کی شام تنقید سے اجتناب کرتے ہوئے اور سب کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہوئے اور ان کی حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا جائے. صحابہ کرام کے تعلق سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, منہج سلف میں سے نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 11 اگر کسی کو یاد ہے تو پوائنٹ نمبر 11 میں شیخ صاحب نے فرمایا لیس منہج السلف الطعن فی الصحابۃ واحد منہم, صحابہ پر طعن کرنا یا ان میں سے کسی پر بھی طعن کرنا جو منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس نقطے کی تفصیل دوبارہ سن لیں, پوائنٹ نمبر 11 میں جو گزر چکا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی تقریباً اس موضوع کے تعلق سے صحابہ کے تعلق سے کئی جو مسائل شامل ان میں وضاحت کی گئی قرآن سنت اور سلف کے اقوال کی روشنی میں. انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے آپ سنیں گے تو کافی انشاءاللہ باتیں جو واضح ہو جائیں گی. لیکن آج کے درس میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, ایک بنیادی بات, اور دوسری بات اس نقطے کی مختصر وضاحت بھی آخر میں کروں گا میں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, لیس منہج السلف کیوں پڑھ رہے ہیں ہم, اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے. الحمدللہ پچھلے تقریباً 3 سالوں سے یہ رسالہ لیس منہج السلف ہم پڑھ رہے ہیں. پتہ ہے وقت گزرتے پتہ چلے پوائنٹ نمبر 63 ہے اور ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے. 2015 میں شروع کیا تھا ہم لوگوں نے تقریباً, مجھے یاد پڑ رہا ہے, یاد ہے ہاں, لیس منہج السلف یہ جو ہے, سبحان اللہ, ڈیٹ یاد ہے, ڈیٹ دیکھ لینا جو مجھے یاد پڑتا ہے, کیونکہ میں پوائنٹ نمبر 11 ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ڈیٹ ملی 2015 کی ملی, اس وقت یہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا میرا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں 3 سال ہوئے ہیں پڑھتے ہوئے. سوال یہ ہے کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں, 63 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں, کیوں پڑھے ہم نے, پریکٹیکل لائف میں کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں آیا ہے, سوال یہ ہے. آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, 3 سال ہم لگا دیتے ہیں, گریجویشن ہو جاتی ہے بعض کالجز میں 3 سالوں میں, سبحان اللہ. ہاں 9 اگست 2015, بارک اللہ فیک, میں نے ڈیٹ بھی لکھی ہے, اللہم بارک. 9 اگست 2015 میں شروع ہوئے تھے, اب اگست شروع ہونے والا ہے, سبحان اللہ. جانتے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, تاکہ ہم سچے اور پکے سلفی بن جائیں, یہ بات ہے نا. اچھا سچے اور پکے سلفی کیوں بننا چاہتے ہیں, پتہ تو ہونا چاہیے نا کیوں بننا چاہتے ہیں. دو چیزیں, نمبر 1 یہی راہ ہدایت ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ دعا مانگتے تھے رب سے نا, یہ کون ہے ہدایت یافتہ جو اللہ نے انعام فرمایا, کون ہے؟ انبیاء, صدقین, شہداء اور صالحین. انبیاء کے بعد صحابہ ہیں, پھر ان کے بعد تبع تابعین, یہ سلف صالحین ہیں. دوسری بات, ہم کیوں سچے پکے سے بننا چاہتے ہیں؟ یہی راہ نجات ہے, راہ ہدایت بھی یہی ہے اور راہ نجات بھی یہی ہے. راہ نجات کے لیے دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء 115 میں, وَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَتِهَتَّ فِرْقُوا لِحَدِيث, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, 73 میں سے 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے. کون سا ایک فرقہ ہے؟ علماء ان علیہ واصحاب, دوسرے حدیث میں الجماعہ. پتہ چلے سچا پکا سلفی کو کیوں بننا چاہتے ہیں, یہ بات ہے. یہ دروس جو ہیں ہم سب کے لیے فائدہ مند ہیں, خصوصی طور پر ان لوگوں کے. نمبر ایک, وہ غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہونا چاہتے ہیں لیکن مختلف فرقے بندیوں سے, لیکن مختلف فرقے بندیوں کی وجہ سے پریشان ہیں. عجب تعجب ہوتا ہے جب ایک ہندو انڈیا میں پوچھتا ہے, آپ مسلمان ہیں تو کس گروہ سے آپ کا تعلق ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ کرسچن پوچھتا ہے, یار آپ کا مذہب کیا ہے؟ یار اسلام ہے. نہیں نہیں, مطلب آپ کا مذہب وہ جو دوسرا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اسلام ہی تو ہے. نہیں, آپ کا جو گروہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے کہ سب صحیح نہیں ہے, ان میں سے کوئی صحیح کوئی غلط ہے, لیکن صحیح کون ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ دوسرے نمبر پہ, وہ غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن بہت سے شبہات کا شکار ہیں اور رائے حق کی تلاش میں ہیں, کہاں سے ملے گا؟ جیسے منہج سلف, یا اس سے پہلے اگر اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے کیا درس دیا تھا؟ فہم سلف کی شرعی حیثیت. وہ اور ساتھ یہ بھی جوڑ دے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو ان غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن بہت سارے شبہات ہیں, پتہ نہیں یہ مسلمان یوں وضو کرتے ہیں, وہ مسلمان یوں وضو کرتے ہیں, یہ مسلمان یوں کہتے ہیں, وہ مسلمان یوں کہتے ہیں, کہ عقائد میں فرق ہیں, ان کے عبادات میں فرق ہیں, تو شکوک شبہات میں بیچارہ پتہ نہیں وہ کہ کیا کرے. کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے, کہاں جائے؟ تو سلفیت کا جو راستہ ہے یہ, جس میں سچ اور پکا سلفی بنے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. نمبر تین, وہ لوگ جو دین اسلام کا صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, فقیر ہیں, ادیب ہیں, کوئی بھی ہیں, صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور صرف جنرل انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو صحیح سچا اور صاف دین چاہیے تو منہج السلف کو اچھی طرح سمجھ لو. اس کے لیے بہترین یعنی ایک ترتیب وار بہترین موقع ہے ان مسائل کو اور امور کو سمجھنے کے لیے. چوتھے نمبر پہ, وہ مسلمان جو دین اسلام سے دور ہیں اور توبہ کر کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے دین پر عمل کرنے کا واحد اور آسان ترین طریقہ ہے. منہج السلف کو اچھی طرح جان لیں, انشاءاللہ آپ کے یہ دین اسلام کے جو مسائل وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے, چاہے عقائد ہوں, عبادات, معاملات, جو بھی مسائل ہوں, انشاءاللہ آپ کو ان کا حل مل جائے گا. پانچویں نمبر پہ, وہ مسلمان جو دیندار تو ہیں لیکن تذبذب, تفرق اور گروہ بندیوں کا شکار ہیں, اگر اس تفرقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان جماعتوں کو ختم کر کے ایک جماعت میں شامل ہونا چاہتے تو بہترین موقع ہے کہ ان دروس کو اچھی طرح سن لیں, سمجھ لیں, انشاءاللہ جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. ساتویں نمبر پہ, چھٹے نمبر پہ, شریعت کے وہ طالب علم جو صحیح منہج کی تلاش میں ہیں, کہ طالب علم ہیں الحمدللہ, صحیح منہج کو سمجھنا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار ہمیں کہیں سے پتہ نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کسی نے کہا پتہ نہیں چلا. ہمارے ہر چیز میں اب یہ دیکھیں, یہ رسالہ کتنے پرانا ہے, ہمیں 300 لوگ پڑھتے پڑھتے, اس سے پہلے کا موجود ہے. تو علماء نے تو اپنی بات کی ہے, وضاحت بھی کر رہے ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں, ان کے لیکچرز بھی موجود ہیں، چھوٹے سے رسالے بھی موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے جو سلف کا جو سیریز ہیں شیخ محمد عمر بن سالم بازم حفظہ اللہ کی، یہ پمفلٹ کی شکل میں بھی ہے، جو پمفلٹ بھی موجود ہے، پتہ ہے پمفلٹ کی شکل میں بھی ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہے مکہ میں، اور ایک بکلیٹ کی شکل میں بھی آ چکے ہیں. اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں الیکٹرانک فائل وہ بھی موجود ہے، آڈیو دروس بھی موجود ہے، سبحان اللہ. اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، سبحان اللہ. علامہ البانی نے زندگی کی 50 سال لگا دیے، 50 سال زندگی کے اس سے بھی زیادہ لگا دیے اسی منہج کو پڑھاتے پڑھاتے. اور ہم کہتے ہیں علماء پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں. ساتویں نمبر پہ، وہ طالب علم جو صحیح منہج پر قائم ہیں اور ثابت قدمی کی تلاش میں ہیں، تو ثابت قدمی انشاءاللہ ان دروس سے ملیں گے. دوسرا پوائنٹ، درس کی طرف واپس آتے ہیں، اتنا کافی ہے، مقدمہ تھا چھوٹا سا ان دروس کی اہمیت کے تعلق سے اور فضیلت کے تعلق سے، صرف اپنے لیے سب سے پہلے، پھر بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک یاد دہانی کے لیے، کیونکہ کئی ساتھی جو ہے نا وہ غائب ہوتے نظر آتے ہیں، ان کی شرکت پہلے جیسی دلچسپی کے ساتھ نہیں نظر آتی. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خیر موجود، میں جانتا ہوں کہ کافی مصروف ہیں، مشغول ہیں ساتھی، لیکن واللہ یہ قیمتی وقت ہے، اس پاک اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی سی دیر میں عقیدہ منہج کی چند اہم اہم باتیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں. سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، اکثر مسئلہ عمل کا ہی ہے نا. یہاں پر ہم سب طالب علم ہیں، میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں تھوڑا سا طالب علم ہوں جو تھوڑے سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں آپ بھائی میں شیئر کرتا ہوں تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. تو اللہ کے لیے اس خیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. پتہ نہیں موقع دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں، ان دروس کب دوبارہ شروع ہوں گے. 63 پوائنٹ میں ہمیں 3 سال ہو گئے اور آگے تک 10 پوائنٹ باقی ہیں غالباً تقریباً، تو ان تک شاید ہمیں 6 مہینے اور لگ جائیں، پتہ نہیں ہے، اللہ اعلم. اسے پتہ نہیں زندہ رہتے کہ نہیں رہتے، یہ کیا ہوتا ہے اللہ اعلم. اور دوبارہ موقع تو پھر یعنی یوں لگ رہا ہے کہ ناممکنات میں سے، اللہ اعلم، ناممکن تو نہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا دوبارہ شروع کریں گے اور بار بار شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو ہم کر چکے ہیں کر رہے ہیں اس پہ کمزوری کیوں ہے؟ جتنا کر چکے ہیں اس کو ریوائز کریں، جتنا ابھی کرنا باقی ہے اس میں شرکت میں یعنی بھرپور کوشش کریں، شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیں. خون میں دوڑتا ہے وہ، کہے فجر کے بعد سو جاؤ، یار کہاں جا رہے ہو، کس درس میں جاتے ہو، آرام کرو، کل کے درس میں چلے جانا. کیا ہے کل تفسیر کا درس ہے، ہفتے کے دن صبح وہ سن لیں گے. تفسیر کا درس کی اپنی ایک مقام ہے، اپنا ایک اس کا ایک فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اور ان درس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور پھر واللہ خیر سے محروم نہیں رہیں گے. حدیث میں کیا آیا ہے طالب علم کے تعلق سے، من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ بہ طریقا الى الجنہ. آپ نے کبھی سوچا گھر سے نکلتے ہوئے آپ کیا نیت کیا سوچ لے کے نکلتے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیں مجھے، پتہ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت ہوتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اگر آپ آتے ہیں صرف مجھے شکل دکھانے کے لیے تو مت آئیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے. مجھے خوشی ہوتی ہے واللہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ ہی مل بیٹھتے ہیں اور جنت کی طرف قدم بڑھا کر آتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ نیت ہے کہ صرف ہم نے جا کے شریک ہونے، صرف فزیکل اپیئرنس، مجھے نہیں چاہیے فزیکل اپیئرنس، اگر آپ نہ تو آ جائیں، اس خیر میں شامل ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے نیت میں جو آپ نے کرنا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، شیطان کہتے ہیں یار آرام کر لو ذرا سا، تھکے ہوئے ہو، رات کو ڈیوٹی سے دیر سے آئے ہو، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی نہیں ہے، خون میں دوڑتا کہتا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر یہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. پھر جنت کا راستہ اللہ نے دیا ہے، اٹھ کے جنت کے راستے پہ چلتا ہو. ہم کہاں جنت گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. وہ ہے کہ ہم جنت کی طرف اپنے قدموں پر چل کے جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ سبحان اللہ. اور جب اللہ گھر میں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس جو مجلس ہے اس میں عام ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ. رحمت ہے، برکت ہے ان مجالس میں، اور ہم کوتاہی اور کاہلی سستی کا شکار ہیں. ہمیں کئی پرانے ساتھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، بہت آگے ہوتے تھے، آج کا ہے نظر نہیں آتے. دیکھیں دنیا تو اللہ رحم کرے ہم سب پر، دنیا تو کھینچتی ہے. میں حسن الظن ہے، وہ تھوڑا سا پرابلم، تھوڑا سا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے کہ کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی کسی یعنی پریشانی کا شکار ہے. ہم اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. لیکن جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ بہت مشکلات بھی آسان ہو جاتے ہیں، دنیاوی معاملات بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. صحت جو بگڑی ہو انشاءاللہ وہ بھی یعنی اس علم کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی الحمدللہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے لیے اپنی نیت کو بہتر کریں، اخلاص اللہ کے لیے کوشش کریں، تھوڑا سا وقت نکال کے ان مجالس میں شریک ہوں. بارک اللہ فیکم. واپس آتے ہیں دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، جو ہمارا موضوع ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو کچھ ماجرا ہوا اس میں بغیر علم کے گھسنے کی کوشش کرنا یا بلا ضرورت جیسے رد یا وضاحت کی ضرورت کے بغیر اس میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور بضرورت ایسا کرنا پڑے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں تنقید سے اجتناب کرتے ہوئے اور سب کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہوئے اور ان کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ وملائکۃ الناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. اس طبرانی روایت کی ہے اوسط میں، اور علامہ ابن حسن فرماتے ہیں. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے، اب لکھ چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 11 دیکھیں گے تو لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. میں اسی میں سے پوائنٹ نمبر 11 میں سے تھوڑا سا آپ کو جھلکی بتا رہا ہوں، اب وہ اسی سن لیں، اسی درس کو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. صرف لیکن صرف یاد دہانی کے لیے میں چند باتیں اسی درس میں سے میں نے نکال کے بتا رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو. اسے صحیح الجامع میں روایت کیا گیا ہے، علماء البانی نے سلسلہ صحیح میں بھی اس کو بیان کیا ہے. یعنی جب صحابہ کا ذکر ہو اور کوئی ان کی برائی کرنا چاہے تو خاموشی اختیار کرو، برائی مت کرو. ذکر خیر کرنا ہے تو کرو، یا خاموشی اختیار کرو، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ذکر خیر کرنا تو صحابہ کا کرنا ہے، اگر ذکر خیر نہیں کرنا تو خبردار کچھ ان کے خلاف بات بھی مت کرنا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک سوال میں نے کیا تھا کہ کیوں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کے صحابہ کی عیب جوئی کرتا ہے یا تنقیص کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب امام نسائی دیتے ہیں، جواب بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. امام نسائی جو ہیں فرماتے ہیں، انما الاسلام کدار لها باب، اسلام ایک گھر کی مانند ہے جس کا ایک دروازہ ہے. فباب الاسلام الصحابۃ، اسلام کے گھر کے جو دروازے وہ صحابہ ہیں. فمن آذى الصحابۃ، وجہ صحابہ کو کوئی اذیت پہنچائیے، انما اراد الاسلام، تو اس نے اسلام ہی کو نقصان پہنچانا ہے. کما نقر الباب انما يريد دخول الدار، جیسے کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا اس کو توڑ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور جو اور اس میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انسان جب کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہوتا ہے نا، تو اسلام کا کتنی پیاری خوبصورت وصف ہے. سلف کس طرح کے صحابہ کو اکرام کو دیکھا کرتے تھے کہ اسلام گھر کے مانند ہے اور ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے. اسلام کے گھر کے دروازہ کیا ہے؟ صحابہ ہے. سبحان اللہ. مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103 اور تہذیب الکمال حافظ المزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 حوالہ نوٹ کر لیں. شیخ حسین بتیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان اول هذه الامه هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعملا وعلما وعملا وتبليغا، امت کے سب سے پہلے لوگوں نے ہی دین کو قائم کیا ہے. سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہی ہیں، سلف ہیں، دین کو قائم کیا ہے. تصدیقا وعلما وعملا وتبلیغا، کیسے قائم کیا ہے؟ ان چار چیزوں سے. تصدیق یعنی ایمان، وعلما وعملا وتبلیغا. ہمیشہ ایمان ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، پھر تبلیغ ہوتی ہے. سب سے زیادہ ان چار چیزوں سے متصف کون ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ سبحان اللہ. فالطعن فیہم طعن فی الدین، ان پر طعن کرنا دین میں ہی طعن کرنا ہے. موجب للاعراض عما بعث اللہ به النبیین، اور یہ موجب ہے اعراض کا جو کچھ اللہ تعالی نے انبیاء کو دے کر مبعوث فرمایا ہے. وهذا كان مقصود اول من اظهر بدعه التشیع، اور سب سے پہلے جس نے تشیع کی بدعت کو ظاہر کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ اس نے دین کو ہی توڑنا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی نے، یہودی تھا، جھوٹا کلمہ پڑھ لیا اس بندے نے، کفر، بغض، نفرت دل میں باقی ہے اسلام اور اہل اسلام سے. اس نے آ کر یہ ظاہر کیا کہ سیدنا علی جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے. سب سے پہلے یہ بات کی، اور آہستہ آہستہ اس فتنے کو آگے بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، پھر سیدنا علی کو بھی بعد میں شہید کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ اصل بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الطعن فی الصحابہ. دیکھ کتنی خوفناک بات ہے، اور عیب جو یہ کرنا صحابہ کی، ان کی شام گستاخی کرنا یا طعن کرنا جو ہے، زبان سے شروع ہوتی ہے بات اور کہاں تک پہنچتی ہے؟ اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ جو تھے پوری، واللہ پوری زمین پر، پوری زمین پر جو سب سے بہترین لوگ اس وقت موجود تھے ان کو قتل کیا گیا ہے. کبھی سوچا ہے شروع کہاں سے بات ہوئی؟ زبان سے، طعن سے ہوئی ہے. پھر شیخ حسین فرماتے ہیں فانما كان قصده الصد عن سبيل الله، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے، دین سے روکنا. ابطال مجاہد بے رسول عن اللہ، اور جو کچھ رسول لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو باطل قرار دینا مقصد تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مقصد میں وہ کامیاب تو نہ ہو سکا، حق باقی رہا، اہل سنت غالب رہے، اور صحابہ الحمدللہ غالب. ہاں فتنہ ہوا، صحابہ کے بیچ میں فتنہ ہوا ہے، اور کافی یعنی پریشانی بھی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حق پھر بھی غالب رہا، کیونکہ ایمان تھا، علم تھا، عمل تھا، اور اس کی تبلیغ بھی تھی. یہ چار ستون ہوتے ہیں دعوت تبلیغ کی اور علم کی اور معاشرے میں خیر کے عام ہونے کے. اچھا، شیخ الاسلام نے منہاج السنہ النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں یہ باتیں کی، اور بھی بہت باتیں ہیں آپ کو انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 کی جو شرح ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.